پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق ایک قانون پر دستخط کر دیے ہیں۔ جمعرات کو جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جب عدالت کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ یہ قانون ملکی سالمیت اور انسانی حقوق سے متصادم نہیں ہے تو صدر نے اس پر دستخط کر دیے۔ گزشتہ ہفتے غیر قانونی طریقے سے رقوم کی منتقلی روکنے کے اینٹی منی لانڈرنگ بل پر دستخط کے بعد اس نئے قانون کی منظوری سے مالیاتی امور پر نظر رکھنے والے اداروں کو یہ بتانے میں افغان حکومت کو مدد ملے گی کہ وہ مالی جرائم سے نمٹنے میں سنجیدہ ہیں۔ بہت سے بین الاقوامی بینکوں نے پہلے ہی کمزور قوانین اور قواعد و ضوابط کی بنا پر افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات بند کر دیے ہیں۔ یوگنڈا میں امریکی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ یوگنڈا کے اینٹیبے ایئرپورٹ پر ممکنہ طور پر دہشت گرد حملہ ہو سکتا ہے۔ سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ خفیہ ذرائع کے مطابق ایک نامعلوم دہشت گرد گروپ کی طرف سے خطرہ ہے کہ آج جمعرات کے روز 3 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 11 بجے کے درمیان ایئرپورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انہیں اس دھمکی کی اطلاع یوگنڈا پولیس فورس کی طرف سے ملی ہے۔ سفارت خانے نے ان لوگوں کو جو اس ایئرپورٹ کے ذریعے سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں خبردار کیا ہے کہ وہ اس اطلاع کے پیش نظر اپنے پروگرام پر نظر ثانی کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی بات چیت کے مطابق یہ حملہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ بیرون ملک ان ہوائی اڈوں پر وہ سیکیورٹی کے انتظامات میں اضافہ کرے گا جہاں سے براہ راست پروازیں امریکہ آتی ہیں۔ واشنگٹن کی طرف سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی حکام نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ القاعدہ کے شام اور عراق میں اراکین ایسے بم تیار کر رہے ہیں جنہیں جہازوں پر اسمگل کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے امریکی حکام کے حوالے سے کہا کہ یورپ میں بھی ایئرپورٹس پر اضافی احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی جیٹ طیارے جمعرات کے روز غزہ میں ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہے جبکہ عسکریت پسندوں نے جنوبی اسرائیل میں راکٹ داغے ہیں۔ کشیدگی میں اضافہ مشرقی یروشلم میں ایک عرب نوجوان کی ہلاکت پر ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس کے جیٹ طیاروں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے 15 دہشت گرد اڈوں پر بمباری کی۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ 10 شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ یہ حملے ان 20 راکٹ حملوں کا جواب ہیں جو بدھ کے روز اسرائیل پر کیے گئے۔ زیادہ تر راکٹوں کو راستے ہی میں روک دیا گیا لیکن ان میں سے 2 راکٹ صدرات کے سرحدی علاقوں کے گھروں پر گرے۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسی اثنا میں اسرائیلی عہدیدار 17 سالہ محمد ابو خدیر کی ہلاکت کی تحقیقات کر رہے ہیں جسے اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کی لاش بدھ کے روز یروشلم کے جنگل میں ملی تھی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر ختم معاہدے کے لیے آخری تاریخ قریب آ رہی ہے اور ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت کا آخری دور شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس کے مذاکرات کار ایران کے مذاکرات کاروں سے ویانا میں جمعرات کے روز 6ٹے راؤنڈ کا ابتدائی اجلاس کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز ایران نے اشارہ دیا کہ وہ اس یقین دہانی کے لیے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے ٹھوس اقدامات کرنے کو تیار ہے لیکن وہ دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے دفاع کے نئے عہدیداروں کا تقرر کیا ہے جبکہ یورپی عہدیدار زور دے رہے ہیں کہ یوکرینی فوج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان فائر بندی کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کی جائے۔ یوکرینی حکومت نے جمعرات کے روز ویلری ہیلیٹی کو وزیر دفاع کے عہدے کے لیے نامزد کیا جبکہ وکٹر موزن کو فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف نامزد کیے گئے۔ بدھ کے روز یوکرین، روس، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے برلن میں ملاقات کی اور کہا کہ فائر بندی کے لیے بات چیت زیادہ سے زیادہ ہفتے تک شروع ہو جانا چاہیے۔ سفارتکاروں نے یہ متفقہ بیان جاری کیا جبکہ روسی سرحد کے نزدیک لڑائی جاری ہے۔ چین اور جنوبی کوریا اپنے اقتصادی تعلقات بڑھانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں بم بنانے کی فیکٹریوں اور مشتبہ دہشت گردوں کی تلاش کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں کے لیے ادارہ یو این ایچ سی آر کی طرف سے امدادی کارروائیاں، پاکستانی دفتر خارجہ کی امریکی سیکیورٹی ایجنسی این ایس اے پر تنقید، اور آخر میں امریکہ کا یوم آزادی کا دن 4 جولائی پر بات کریں گے. تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وزیرستان سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سیلاب محسود لائن پر ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن آئیے اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عز 15 جون سے جاری ہے. ابتدائی 2 ہفتوں کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جیٹ طیاروں، گن شپ ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے کی مدد سے نشانہ بنایا گیا. تاہم رواں ہفتے عام قبائلیوں کے انخلاء کے بعد شمالی وزیرستان کے مرکزی علاقے میران شاہ میں زمینی کارروائی شروع کی گئی، جس کے تحت گھر گھر تلاشی کا کام شروع ہے. مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق بم بنانے کی فیکٹریوں کا پتہ لگا کر بڑی تعداد میں گولہ اور بارود قبضے میں لیا گیا ہے. ایک تازہ بیان کے مطابق دیسی ساخت کے بم بنانے کی 3 فیکٹریوں کا سراغ لگایا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں ٹینک شکن بارودی سرنگوں، گولہ و بارود اور راکٹوں کو قبضے میں لے کر علاقے کو صاف کیا گیا، جبکہ زمینی کارروائی کے دوران خودکش بمباروں کو تربیت دینے کے ایک مرکز کا بھی پتہ چلایا گیا. اس سے قبل پاکستانی فوج کے مطابق میران شاہ میں بم بنانے کی ایک بڑی فیکٹری کا سراغ لگایا گیا تھا، جس میں بھی ٹینک شکن بارودی سرنگوں کے علاوہ بارودی مواد سے بھرے 225 سلنڈر قبضے میں لیے گئے، جن میں سے ہر ایک میں 80 سے 100 کلو گرام تک بارودی مواد بھرا ہوا تھا. آئی ایس پی آر کی طرف سے اس فیکٹری کی تصاویر بھی جاری کی گئیں، جبکہ بیان کے مطابق دہشت گردوں کی اس تنصیب میں 400 بم تیار حالت میں پڑے تھے. فوج کے مطابق علاقے میں موجود دہشت گردوں کے میڈیا سیل اور مواصلاتی مراکز کو بھی تباہ کیا گیا ہے، جبکہ غیر ملکی جنگجوؤں سمیت لگ بھگ 400 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. فوج نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے گڑھ کہلائے جانے والے علاقوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، جبکہ علاقے میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کا پتہ چلانے کے لیے جدید آلات کے علاوہ سراغ رساں کتوں سے بھی مدد لی جا رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، تو ابتدا کرتے ہیں سیلاب محسود کے ساتھ، جن کا تعلق وزیرستان سے ہے. سیلاب محسود، یہ بتائیے، آپ بھی علاقے میں گئے اور آپ نے بھی کافی کوئی چیزیں دیکھیں. اس وقت آپ نے رپورٹ سنی اور آئی ڈی کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو بم فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں، جو خودکش حملہوروں کو تیار کرتی ہیں، یہ جو اطلاعات ہم فوج کی طرف سے سن رہے ہیں، اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟
میرے نزدیک یہ کوئی نئی بات نہیں آئے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزت کے دوران جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ اتنی بارودی مواد کی فیکٹریاں، بارودی مواد تیار کرنے کی فیکٹریاں تباہ کی گئی، میڈیا سیل پایا گیا، اور اتنے جو ہیں طالبان کو یا کو ہلاک کر دیا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پہلے بھی ہمیں پتا تھا، اب بھی ہے اور پوری دنیا کو بھی ہے کہ اس علاقے میں اس قسم کا سب کچھ موجود تھا. گو کہ اس وقت تھا آپریشن ضرب عزت جاری ہے، لیکن اس آپریشن کا کئی سالوں سے جس طرح اس کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی اور اس سے کمی بھی کترائی جا رہی تھی، لیکن آخر کار یہ آپریشن شروع ہو گیا. لیکن اس میں زمینی جو پیش رفت ہے، زمینی فوجیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، اس انداز سے آگے نہیں بڑھ رہی جس طرح لوگوں کا خیال تھا، کیونکہ میرلی سے صرف 15 کلومیٹر آگے تک نور کا علاقہ ہے، اس یہاں تک پیش رفت ہوئی ہے، اور میران شاہ سے بویا تک پیش رفت ہوئی ہے، جو میران شاہ سے 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور اس حوالے سے حکومتی ذرائع کے مطابق طالبان یا مطلوب علاقوں کی علاقتوں کا سینکڑوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن طالبان کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا ہے، ایک مسعود طالب کمانڈر ہے گلامند، اس نے دو دن پہلے مجھے فون کیا تھا، اس نے تسلیم کیا کہ ابھی تک طالبان کی طرف سے 9 افراد جان بحق ہوئے ہیں اور 5 زخمی آئے، جبکہ حکومت جس طرح جو تعداد بتا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن آج کی تازہ ترین ایک خبر یہ بھی آئی کہ ابھی مریلی کے علاقے میں 5-6 لاشیں جنہیں گولی مار کر قتل کیا ہے، 6 لاشیں پڑی ہیں صبح سے اس وقت تک ان کے اٹھانے کے لیے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ مریلی مرل شاہ اور اس کے اطراف میں جتنی بھی آبادی ہے وہ نقل مکانی کر چکی ہے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ فوجی آپریشن کے زمینی آپریشن کے ساتھ ہوائی اور توپ اور گن شپ ہیلی کاپٹر کی مدد بھی پیدل فوجیوں کو ہاتھ سے لائے، وہ بھی کاروائی کر رہی ہیں. لیکن خصوصی بات یہ ہے کہ جو معلومات سامنے آ رہی ہیں یہاں پر مخالف فریق کی طرف سے، سوائے ایک ٹیلی فون کے جو 2 دن پہلے مجھے ملا تھا، مخالف فریق کی طرف سے معلومات سامنے نہیں آ رہی، یہ یک طرفہ معلومات.
جی 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 سیلاب محسود ہمارے ساتھ رہیں.
سامنے آ رہی،
بالکل بالکل.
میں یہ بھی بتاتے جاؤں
سیلاب محسود ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. اس وقت ہم شکاگو چلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر طاہر روہیل لائن پر ہیں. ڈاکٹر طاہر، جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اور فوج کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کا میڈیا سیل تباہ کر دیا ہے، جس میں سے آپ جانتے ہیں کہ آئے دن شاہد اللہ شاہد بیانات دیا کرتے تھے، اب یہ بتائیے کہ فوج کو اتنی دیر کیوں لگی اس موڑ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 10-12 سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے.
جناب میرے خیال میں تو فوج کو آج سے بہت سال پہلے یہ کاروائی کرنی چاہیے تھی، اور ابھی میجر جنرل اطہر عباس جو فوج کے آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن تھے، ان کے بیانات آپ نے دیکھنے ہوں گے، میڈیا میں ان کو بہت پذیرائی ہوئی ہے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں یا وہ عوامل جس کی وجہ سے پاکستان آرمی یا پاکستان آرمی کی جو کمانڈ ہے، خاص طور پہ جنرل کیانی جو ہیں، انہوں نے جس طرح سے ٹال مٹول کی، تو اس میں جو میجر فیکٹر تھے اس میں ایک تو وہ اچھے طالبان جن کے ذریعے سے پاکستان جو ہے وہ افغانستان پہ اپنا اثر رسوخ رکھنا چاہتا ہے، وہ لوگ ناس وزیرستان میں تھے، حقانی گروپ. تو حقانی گروپ کو سارٹ آؤٹ کرنا کہ اگر ناس وزیرستان پہ حملہ کیا جائے تو حقانی گروپ کو کیسے نمٹا جائے، ایک تو یہ ان کے لیے مشکل تھی. حالانکہ حقانی گروپ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حقانی گروپ جو ہے وہ موسٹلی ناس وزیرستان اور جو افغانستان کے ایڈجسٹنٹ ایریاز ہیں ان میں وہ آتے جاتے اس طرح سے رہتے ہیں کہ اگر آپریشن کیا جاتا بھی تو ان کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ ادھر چلے جائیں اگر پاکستان آرمی ان کو رکھنا چاہتی. دوسری جو بات ہے وہ پاکستان کا جو دائیں بازو ہے، پاکستان کے وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں طالبان کو پذیرائی دی ہے، جس میں اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے وہ بھی شامل تھی، انتخابات سے پہلے عمران خان کی پارٹی بھی شامل تھی، اور آرمی کے اندر بھی ایک بہت عرصے سے یہ بات چلتی آ رہی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ ہمارے ایسٹس ہیں اور وہ انڈیا کے خلاف کشمیر میں اور افغانستان میں پاکستان کی جو آرمی کی جو ٹارگٹس ہیں ان کو حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، تو اس لیے ایک وہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل کیانی جو ہیں وہ خود ان کی مراحت اور ان کا جو ایک طرز تھا ایز اے چیف وہ بھی بہت کوشچنیبل تھا، وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہمیں اس طالبان کو رکھنے سے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی انٹرنیشنل امیج کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس چیز کو انہوں نے جج نہیں کیا اور ٹال مٹول کرتے رہے. پھر وہ یہ دیکھتے رہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس کو سیاسی طور پہ اور اس کے امیج کو انہوں نے ان کے پاؤں سے پتھر باندھ کے ان کو دریا میں پھینکنے کی کوشش کی اور اسی میں زیادہ مصروف رہے.
جی ڈاکٹر طاہر، یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیونکہ پاکستان فوج نے اتنی دیر کر دی، لہٰذا دہشت گردی جو ہے وہ اور زیادہ پنپ گئی پاکستان کے اندر. میں بنیادی طور پہ سیلاب محسود سے بھی یہی سوال کروں گی، اور حقانی نیٹ ورک کا سوال بہت اہم ہے، لیکن اس وقت ہمیں بعض لوگوں نے کال کیا ہے. دھارا والا سے کال کیا ہے شوکت علی انجم نے، اور میاں والی سے مرید خان نے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں بم بنانے کی فیکٹریوں اور مشتبہ دہشت گردوں کی تلاش کے بارے میں. ہمارے ساتھ وزیرستان سے ہیں سیلاب محسود، جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور یہاں سے امریکہ سے سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں. تو کالرز کی طرف چلتے ہیں، اور دھارا والا سے کال کیا ہے شوکت علی انجم نے.
ہیلو، السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم یہی میرا خدشہ تھا کافی دیر سے میں یہی کہہ رہا تھا. آپ صرف طالبان پر فوکس کیے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا، بم بنانے والی فیکٹری صرف طالبان نہیں بنا سکتے بلکہ دوسرے ممالک ہیں، جیسے مطلب امریکہ وغیرہ یا بھارت، اسرائیل وغیرہ، یہ لوگ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ نے یہ اس منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے. شکریہ میڈم.
اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے.
السلام علیکم جناب، دوست خیر سے عرض کر رہا ہوں. جناب یہ جو کیانی صاحب نے وہاں آپریشن نہیں کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سرالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا، اپنے بات کروائی تھی، یہ امریکہ کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے. باقی شمالی وزیرستان میں آپریشن کے متعلق صرف فوج کے ذریعے معلومات حاصل ہو رہی ہیں. وہاں میڈیا کو اجازت دی جائے تاکہ حالات سے لوگ باخبر رہیں. اس لیے پوری دنیا کو چاہیے کہ پاکستان کی مدد کرے. ریاست پاکستان کو چاہیے کہ اقوام متحدہ اور پوری دنیا امریکہ سے سب سے اپیل کرے کہ وہ آئی پی ڈیز کے لیے مدد کرے، کیونکہ ہمیں بہت آئی پی ڈیز کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے.
شکریہ. اور سیلاب محسود، آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت عرصے سے پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کو وہاں شمالی وزیرستان میں ایک پناہ دی تھی، اور جس کی وجہ سے امریکہ کا کہنا تھا کہ آئے دن نیٹو کی جو ہیں فوجیں ان پر حملے ہوتے تھے. اب بتائیے کہ جب آخر کار پاکستان نے شمالی وزیرستان کا آپریشن شروع کیا ہے، تو کیا حقانی نیٹ ورک بھی ان کے عتاب میں آ رہا ہے؟
جہاں تک مجھے معلوم ہے، پاکستان نے پہلے بھی حقانی اور اس کے نیٹ ورک کو پناہ دی تھی، اور ابھی پاکستان نے حقانی اور اس کے نیٹ ورک کو پناہ دی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے اگر میں حقائق بیان کروں تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس حوالے سے بھی بہت سے خطرات ہیں. کوئی خوش ہوگا، کوئی نہ خوش ہوگا. تو جس طرح حقانی نیٹ ورک پہلے موجود تھا، گو کہ اب اس وقت جو شمالی وزیرستان میں تو نہیں ہے، لیکن سردی علاقے اور افغانستان کے اندر حقانی اور اس کا نیٹ ورک پہلے کی طرح فعال ہے، اور وہ کسی بھی وقت، اس سے پہلے، اس وقت اور اس کے بعد بھی مقامی جو طالبان ہیں یا یہاں پر اور لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے اب بھی ہیں، اور کسی بھی مشکل وقت میں وہ مقامی طالبان یا افغانستان کے اندر لڑنے کے لیے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. جی
ڈاکٹر طاہر روہیل، بنیادی طور پہ پاکستان نے افغانستان سے درخواست کی ہے کہ فضل اللہ کو ان کے حوالے کیا جائے، لیکن جب سوال اٹھتا ہے کہ اگر حقانی نیٹ ورک پاکستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا ہے افغانستان پر حملے کرنے کے لیے، تو پھر اب افغانستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ مہربانی کرے؟
افغانستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے جناب، جب تک پاکستان کی جو سیکیورٹی قیادت ہے، پاکستان کی فوج، وہ علل اعلان یہ نہیں کہہ دیتے کہ افغانستان میں جو بھی حکومت آئے، افغانستان میں جو بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم صرف اپنی پاکستان کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری پالیسی میں یہ شفٹ ہے۔ پاکستان کی جو آرمی وغیرہ کی پالیسی تھی وہ ایک بہت انبیلیویبلی ایک فینٹیسی کی دنیا تھی، ایک خیالی دنیا تھی، ایک انہوں نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایک بنایا ہوا تھا کہ یہ اگر ہندوستان پاکستان پہ حملہ کر دے اور لاہور پہ قبضہ کر لے، گجرانوالا، سیالکوٹ، ان شہروں پہ قبضہ کر لے، اور پاکستان کی جی ٹی روڈ جو ہے جو کراچی کو اسلام آباد سے ملاتی ہے، اگر اس کو کاٹ دے تو پاکستان کی آرمی اور پاکستانی جو لوگ ہیں اور پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ہم افغانستان شفٹ کر دیں گے اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ یہ ایک ایسی بےہودہ اور ایک ایسی جو فیکٹس ہیں اس کے برخلاف ایک خام خیالی کی ایک دنیا کی یہ تھیوری تھی جس کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے افغانستان میں اپنے پاکستان کا انفلوئنس رکھا، اور وہ انفلوئنس جو ہے وہ شدت پسندوں کے ذریعے سے انہوں نے وہ انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی شدت پسند جو ہیں وہ پاکستان میں وہی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو یہ افغانستان میں بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے پختونوں کا بہت زیادہ خون ہوا اور دونوں سائڈ پہ بہت نقصان ہوا، اور اس سے امریکہ اور باقی دنیا نے جو افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی کامیاب کافی حد تک اس لیے نہیں ہو سکی کہ پاکستان میں ان لوگوں کو ایک جگہ موجود تھی جہاں یہ پھلے پھولے اور جہاں سے یہ اپنی حکومت لیتے رہے اور افغانستان پہ حملے کرتے رہے۔ تو ابھی نواز شریف حکومت نے کسی حد تک یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے افغانستان کو، مثلا افغانستان کے الیکشن میں انہوں نے کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیا، وہ ایک افغانی لوگ جو ہیں یا افغانستان کی حکومت یا برسر اقدار طبقہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیسی میں شاید ایک شفٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی حکومت ایٹ لیسٹ اس حد تک کوشش کرے کہ افغانستان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔
جی جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں، بہت مختصر کچھ کالز لیتے ہیں۔ صادق شیرانی نے کال کیا ہے ڈی آئی خان سے۔ جی
وعلیکم۔
وعلیکم السلام
میڈم، میرا سوال ہے آپ کے مہمانوں سے کہ آئی اے آئی، انڈیا، افغانستان اور ایران، ابھی ان کی کچھ تشفی اور تسلی ہوئی ہوگی یا نہیں کہ ہماری فوج کو ان پہاڑوں میں پنسا دیا؟ دوسرا، امریکہ کا جو خواب تھا کہ ایک آزاد قبائل کا جو اصطلاح میں ہم سنتے آ رہے تھے، ان کو کرش کرنے اور ان کو کچلنے کے لیے ابھی ان کا جو پروگرام ہے یہ کچھ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے؟
اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے۔
کلیم اللہ نیازی موجود، خیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان 71 میں ڈسا گیا ہے، اور یہ جس طرح فرما رہے ہیں طاہر روہیل صاحب، تو ہمیں ان کی سوچ پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ انڈیا کا نہ کوئی مذہب کا رشتہ ہے، نہ کوئی سرحد ملتی ہے، وہ اربوں روپے وہاں کے جو سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں اس کے 4 میجر جنرل حاضر سروس بیٹھے ہیں اور ان کے نیچے کم از کم 12 بریگیڈیئر بیٹھے ہیں، تو وہ کس لیے بیٹھے ہیں وہاں؟ کوئی کچن تو نہیں چلا رہے وہ؟ وہاں پہ پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں۔
بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات ملتے جلتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر، ایک منٹ ہے اور اس کے بعد یہ سیگمنٹ ہم ختم کریں گے۔ جی جواب دیجئے۔
جی، امریکہ کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان سٹیبلائز ہو جائے اور پاکستان میں امن ہو اور پاکستان ترقی کرے اور افغانستان ترقی کرے۔ ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے، ہندوستان پاکستان سے جو ان کی دشمنی ہے اس کی نوعیت اب بدل رہی ہے۔ ہندوستان اس وقت اپنا فوکس کر رہا ہے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور وہ پاکستان سے الجھنا نہیں چاہتا. افغانستان میں وہ اپنی سفارتی ان کی جو مہم جوئی ہے وہ ایک سویلین سٹرکچر تک محدود ہے, لیکن جس حد تک پاکستان کشمیر میں اور پاکستان ہندوستان کے خلاف اپنے آپ کو پاسچر کرے گا یا ہندوستان کے خلاف اپنے آپ کو لے کے آئے گا تو ہندوستان کے پاس افغانستان میں پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کو جو ہے وہ کچھ موجود ہونا وہ ضروری ہے.
اچھا جی, بہت شکریہ. جی جی, یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ تو وہ کھیل ہے جو کہ کھیلا جاتا ہے اس بین الاقوامی سطح پر, لیکن کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا, ہمارے ساتھ تھے امریکہ سے سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل اور ان کے ساتھ تھے وزیرستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سیلاب محسود. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ پہلے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ جو پناہ گزینوں کی ایک تنظیم ہے یو این ایچ سی آر, وہ ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے جو کہ شمالی وزیرستان سے نکلے ہیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. دنیا, کچھ ہمیں بتائیں کہ جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق خواتین اور بچے زیادہ تر ان کیمپوں میں ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو مرد حضرات ہیں وہ کہاں ہیں؟
جی, بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی اصلاح یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک کیمپ قائم کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بقا خیل میں, باقی جتنے بھی ڈسپلیسڈ لوگ آ چکے ہیں تقریباً 470,000 سے اوپر ہیں ان کی تعداد, یہ لوگ یا تو رینٹڈ اکوموڈیشنز میں رہ رہے ہیں یا اس وقت 800 اسکول جو بنو میں ہیں اس میں انہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے. اس میں 75% کے قریب جو لوگ ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے فیملیز کے میل حضرات نے یہ پریفرنس دی کہ وہ بچوں کو, بزرگوں کو اور خواتین کو جو وار زون ہیں وہاں سے نکالیں اور خود وہ پراپرٹیز کو اور جو پیچھے ان کے جانور اور گھر مکان رہ گئے تھے ان کو حفاظت کے لیے رہ گئے ہیں. اور اس وجہ سے زیادہ تر اب تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے ڈسپلیس کی.
اچھا, تو اب آپ بتا سکتی ہیں کہ یو این ایچ سی آر کس طرح کی مدد فراہم کر رہا ہے اور کیا خوراک بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے؟
یو این ایچ سی آر کا جو ریسپانس ہے وہ یو این کوآرڈینیٹڈ ریسپانس کا حصہ ہے. یو این کے باقی اداروں کی طرح یو این ایچ سی آر بھی اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. خوراک کا جہاں تک تعلق ہے وہ ورلڈ فوڈ پروگرام دیکھ رہا ہے. حکومت پاکستان کے تعاون سے لوگوں کو ڈیلی راشن مل رہا ہے اور منتھلی راشن بھی مل رہا ہے. یو این ایچ سی آر 3-4 شعبوں میں اس وقت حکومت کی مدد کر رہا ہے. آج ہم نے 3 نئے رجسٹریشن پوائنٹس پرنی میں اسٹیبلش کیے اور آج, صرف آج کے دن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, تقریباً 6,800 فیملیز رجسٹر ہوئی ہیں. یعنی ٹوٹل 1,05,000 کے قریب لوگ آج ہم نے ایف ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر رجسٹر کیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ فراہم کریں کیمپ کے لیے ٹیکنیکل اسسٹنس کے حوالے سے, کہ کیمپ اگر اسٹیبلش کرنے ہیں تو ان میں کیا کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو بقا خیل کیمپ میں ہم حکومت پاکستان کی ہیلپ کریں گے جو کہ تقریباً 10,000 لوگوں کے لیے رہائش کے قابل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن, کیونکہ انتہائی اہم مرحلہ ہے. تو رجسٹریشن کے ساتھ ہم گریوینس ڈیسک بنا رہے ہیں جتنے بھی رجسٹریشن پوائنٹس ہیں. آپ کو پتا ہوگا, آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کمپیوٹرائز شناختی کارڈ نہیں ہے اور ساری اسسٹنس کا دار و مدار شناختی کارڈ کے اوپر ہے. کچھ لوگوں کے ایکسپائر ہو چکے ہیں, کچھ لوگ اتنی جلدی میں آئے کہ کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لائے, ایون جوتے تک ان کو پہننے کا ٹائم نہیں ملا. تو بہت سے لوگ شناختی کارڈ کے بغیر ہیں, بہت سے لوگوں کے شناختی کارڈ گم ہو چکے ہیں, بہت سے لوگوں کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں. تو یہ سارے ایشوز کو دیکھنے کے لیے, اور خاص طور سے خواتین کے تو شناختی کارڈ بنانے کا رواج ہی نہیں ہے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں بدقسمتی سے آج بھی, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو یو این ایچ سی آر دیکھے گا پروٹیکشن مینڈیٹ کے تحت. اور اس کے ساتھ ساتھ نان فوڈ آئٹم اسسٹنس جو ہے وہ یو این ایچ سی آر فراہم کرے گا ڈسپلیس فیملیز کو, جس میں اب تک ہم نے تقریباً 4,000 نان فوڈ آئٹم کٹس ڈسپلیس لوگوں تک پہنچائے ہیں.
بہت شکریہ, یہ تھیں یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
اللہ حافظ.
اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
مزید تفصیلات کے لیے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ دفتر خارجہ نے امریکی سیکیورٹی کا جو ادارہ ہے این ایس اے, اس کی نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے پاکستانی حکمرانوں پر جاسوسی کی ہے اور اس میں خصوصاً پی 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 کا نام آتا ہے. تو اس سیگمنٹ میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں اور پی 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 کے سابق سینیٹر ڈاکٹر صفدر عباسی ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتے ہیں, اور اگر کوئی آپ لوگوں کے آس پاس لوگ ہوں تو ان سے ذرا دور ہٹ جائیے. ہم اس موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں کامران حیدر.
2010 میں اس وقت کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پر ایک امریکی ادارے کی طرف سے جاسوسی کے میڈیا میں انکشاف پر حکومت پاکستان نے امریکہ سے احتجاج کرتے ہوئے ایسی کارروائیوں کو عالمی قوانین اور سفارتی اقدار کے خلاف قرار دیا. نواز شریف انتظامیہ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایسی کارروائیاں روکے. وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک پاکستانی سیاسی جماعت پر ایسی نگرانی حیران کن ہے, اور اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کے عہدیداروں کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ ایسی خفیہ نگرانی کی کارروائیاں پاکستان اور امریکہ کے درمیان پائے جانے والے دوستانہ تعلقات کی روح کے منافی ہے. جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ میں وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کا اس بارے میں کہنا تھا.
We have raised it with the US in the past and we will continue to discuss this issue.
وہ کہتی ہیں کہ ہم ماضی میں بھی یہ مسئلہ امریکہ کے سامنے اٹھا چکے ہیں اور اس پر بات چیت جاری رکھیں گے. مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس بارے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن میں اتنی بات کی تصدیق کر سکتی ہوں کہ یہ مسئلہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. ادھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے جماعت کی جاسوسی کرنے پر سخت مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں غیر ضروری اور سنگین نوعیت کی مداخلت سے تشبیہ دی. پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں قائد حزب اختلاف اعتزاز احسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات اور کارروائیاں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے خطرناک اور بد اعتمادی کو جنم دیتی ہیں.
اگر آپ اپنی خود مختاری اور اپنے نیشنلزم کے انحصار کرتے ہیں, اور آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے مفاد کو دیکھیں, پر دوسروں کی بھی عزت نفس کو دیکھنا ضروری ہے, اور اپنے ایلائز کو اپنے ہر کسی کو اگر آپ ٹیررسٹ سمجھتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے امریکہ تو ایک بڑے خوف اور فوبیا میں زندگی گزار رہا ہے, اور خوف اور فوبیا سے تو کوئی اچھے تعلقات کسی کے ساتھ بھی نہیں رہتے.
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بیرون ملک خفیہ نگرانی سے متعلق امور کے لیے بنائی گئی عدالت نے سن 2010 میں دنیا بھر میں جاسوسی کی کارروائیوں میں اضافے کی اجازت دی تھی. ایک امریکی ادارے کے مطابق اس پروگرام میں واشنگٹن کو ان کے بقول جلد اور مؤثر خفیہ معلومات حاصل ہوئیں. اور ان افراد کی نشاندہی میں مدد ملی جو کہ عالمی دہشت گردی میں ملوث ہیں، مگر اس سے پہلے ان کے بارے میں یہ معلومات نہ تھیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، تو ابتدا کرتے ہیں پی 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 کے سابق سینیٹر ڈاکٹر صفدر عباسی سے۔ ڈاکٹر عباسی، آپ کو خوش آمدید۔ اچھا جی، ڈاکٹر عباسی، شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ مشتاق مہر، آپ کو خوش آمدید۔
جی، بہت مہربانی، کہیے۔
تو ہم ڈاکٹر صفدر عباسی کو ابھی دوبارہ لیتے ہیں، ان کی لائن اتفاق سے ڈراپ ہو گئی۔ لیکن کچھ یہ بتائیے کہ این ایس اے جس طرح سے جاسوسی کرتا رہا ہے، تو آپ کو حیرت ہوئی کہ جن لوگوں کو امریکہ اپنا دوست قرار دیتا تھا، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اہلکار ہیں وہ اس وقت ایلائے تھے امریکہ کے، کہ ان کے اہلکاروں پہ، ان کے سیاستدانوں پر کیوں کر جاسوسی ہوئی؟
جی نہیں، مجھے کوئی اس میں حیرانگی نہیں ہوئی، یہ تو بڑا کامن پریکٹس ہے۔ میں جاپان میں تھا، ڈنمارک میں تھا، جہاں کہیں سوشلسٹ پارٹیز ہیں وہاں پہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے جو انٹیلیجنس آپریٹرس ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، وہ سوشلسٹ پارٹیز میں پینیٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی چانس ہو کسی سوشلسٹ پارٹی کا پاور میں آنے کو تو وہ پھر پہلے سے فورکاسٹ کرتے ہیں اور پھر بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو اپروچ کرتے ہیں۔ انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور جب وہ پرائم منسٹر بنی تو ان کے بہت کام آئے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پولیٹیکل انٹیلیجنس ہے، یہ امریکہ کی کے زمانے سے ہے، 1960 سے ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز میں پرمیٹ کرتے ہیں، یہ گھستے ہیں پھر وہاں سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو بالکل اوپن سسٹم ہے، یہ تو ہماری تو نہ تو گورنمنٹ پروٹیکٹڈ ہے اور نہ پولیٹیکل پارٹیز پروٹیکٹڈ ہیں۔
مشتاق صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ پی 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 کے سابق سینیٹر ڈاکٹر صفدر عباسی اس وقت لائن پر ہیں۔ ڈاکٹر عباسی، یہ بتائیے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس وقت جو شکایت کی ہے کہ امریکہ کی جاسوسی ایجنسی این ایس اے ان کے اوپر جاسوسی کرتی رہی ہے، تو کیا یہ شکایت آپ لوگوں کی پارٹی نے کی تھی ان سے؟
دیکھیے جی، یہ تو فرینکلی کیونکہ جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ جی کوئی ایک دو کیبنٹ کے اجلاس تھے جن کی یہ ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو سننے کی کوشش کی گئی، تو میں تو اس حوالے سے کچھ کہنے سے قاصر ہوں، لیکن یہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جتنی بھی سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی جو دنیا کی وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ تو صرف پاکستان کی بات تو اپنی جگہ، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی ان کے جو اپنے الائز تھے، جو جرمن چانسلر تھیں، جو فرینچ کئی جو بڑے عہدیدار تھے، یو کے کے کئی بڑے عہدیدار، ان کی طرف سے بھی یہ بات بڑی شد و مد سے کی گئی کہ جی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہ اپنے الائز کی بھی جو کنورسیشنز تھیں ان کو ٹیپ کر رہی تھیں اور ان کو جو ہے نا ان کی میٹنگز کو انکلوڈ کر رہی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوور دی ایئرز، کیونکہ امریکہ اب ایک یونیپولار ورلڈ ہے جس کے اندر امریکہ کی جو انفلوئنس ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف کونوں کے اندر جو مختلف لیڈران ہیں یا مختلف جماعتیں ہیں ان کے اندر جو ہے نا ان کی انفلٹریشن، جو ہے نا ان کی جو کئی ہوئی باتیں میٹنگ ٹائپ کرنا یا ان کو سننا یہ ایک عام وتیرہ بن چکا ہے، اور اس حد تک بھی جو نا معاملات چلے گئے ہیں کہ جی دنیا کے مختلف ممالک میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اپنے جو نا ٹارچر سیلز ہیں جہاں پہ وہ انٹروگیٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں کو، خاص طور پہ آج کل کیونکہ ان کی زیادہ توجہ جو ہے نا وہ جو ملٹنٹ موومنٹس ہیں۔
جی جی، خیر یہ بات تو اس پر تو ایک ڈسکشن ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں میڈیا میں تو کچھ بھی نہیں آیا، لیکن مشتاق صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو فوجی اہلکار ہیں کیا ان کے ٹیلی فونز بھی سنے جاتے ہیں، ان کے ای میلز جو ہیں وہ ٹیپ ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو کیا اس سے امریکہ کو اپنے حکمت عملی بنانے میں مدد ملتی ہے؟
جی، ہمارے جتنے بھی سیکورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے انسیف ہیں, جس میں میں نے بھی کام کیا ہے. منسٹری آف فارن افیئرز وہ بھی ایک سیکورٹی کلاسیفائڈ ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹری آف ڈیفینس ہے, جی ایچ کیو ہے. ہم لوگ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو, ہر گورنمنٹ کرتی ہے. بہت حد تک ٹیلی فون کا استعمال نہیں ہوتا, اور جو کارسپونڈنس ہوتی ہے وہ بیگ کے ذریعے ہوتی ہے, یا اسپیشل میسنجر بھیجا جاتا ہے, یا پھر ہمارے جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے جو وائز ہوتے ہیں ان کو ہفتے میں ایک دن یا دو دن یا چار دن آ کے وہ کنیکشن کرتے رہتے ہیں, اسپیشل ٹیلی فون لگے ہوتے ہیں. لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ٹیکنالوجی کیونکہ امپورٹنٹ ہے, اور ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس نہیں ہے, تو یہ کرتے ہیں. امریکہ کیونکہ ایک یونی پولر ورلڈ ہے اور ان کے انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں, تو وہ بہت انٹرسٹیڈ ہیں اس ریجن میں, خاص طور پہ چائنیز کیا کر رہے ہیں, انڈینز کیا کر رہے ہیں, رشینز کیا کر رہے ہیں, ایرانینز کیا کر رہے ہیں, افغانستان میں ان کے ٹروپس انوالوڈ ہیں. تو یہ پاکستان جو ہے یہ تو ہب تھا انٹیلیجنس کا. ہمارے جتنے بڑے ہوٹلز ہیں اس میں امریکن انٹیلیجنس کے اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں, اس میں ہمیں پتا ہے کہ اس میں ان کے لوگ رہتے ہیں اور وہاں سے وہ ٹیسٹ نکالتے ہیں, وہاں سے وہ کوریشن جیسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو فزیکل کانٹیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ میسو قسم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ جو ہیں بڑی انسیف ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی اس میں تو انہوں نے جو ویزا لبرلائز کیا تھا, کو 800 کے قریب ویزا دیے تھے انہوں نے انڈیفائنڈ لوگوں کو, وہ سے 5 سال تک ہم لوگوں نے دیکھا مشرف صاحب کے زمانے میں, پھر پیپلز پارٹی کے زمانے میں. تو پاکستان جو ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹیلیجنس ورک فیلڈ بن گیا, جس میں دنیا بھر کی پاورز نے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کی.
ڈاکٹر صفدر عباسی, جو امریکہ میں کہا جاتا ہے اور جو جواز پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں یہاں امریکی لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے ٹیلی فونز یا ان کے ای میلز جو ہیں اس پر نظر رکھی جائے, لیکن امریکی سرکار کا یہ جواز ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں کوئی بڑا دہشت گرد حملہ اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ این ایس اے نے ایک نظر رکھی ہوئی ہے باقی کی دنیا پر, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا 2001 میں, اس سے جو امریکن پیرونیا ہے وہ جو وہ بڑھ گیا, ایک پیرانوئڈ قسم کی نیشن تھی, خاص طور پہ ان کے جو سیکیورٹی اپریٹس تھا, اور ان کو کبھی اس بات کا اندازہ یہ وہ نہیں کر پائے تھے کہ بھائی ایسا کوئی معاملہ ہوگا جہاں پہ ان کے ٹوئن ٹاور جو کہ ان کی اکنامک اسٹرینتھ تھی, دنیا کے اندر جو اکنامک اسٹرینتھ تھی, اس کے جو جو پلرز ہیں ان کو اس طرح جو نگرا دیا جائے. یقیناً ایک پیرانوئڈ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر تھی امریکہ کے اندر, انہوں نے صرف جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں بلکہ اپنے سٹیزنس کے اوپر بھی جو انہوں نے ایک واچ شروع کیا, جس کا آلریڈی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نیگیٹو جو جو رائے امریکن عوام کے اندر بھی اس وقت موجود ہے کہ جو لانگ اسٹینڈنگ ڈیموکریٹک فلاسفی ہے اور ڈیموکریسی کے حوالے سے ان کی اپنی سوچ ہے, اس میں بھی جو ہے نا قدم لگایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو جو 9/11 کے نتیجے میں اس قسم کے واقعات ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ وقت اب پھر تبدیل ہو رہا ہے, اور غالباً جو جو امریکن پاور کی جو ہمیں نظر آئی خاص طور جب سوویت یونین کولیپس ہوا اور ایسٹرن یورپ کولیپس ہوا, اب وہ دوبارہ جو ہے نا ایک ایسی جگہ پہ آ رہی ہے جہاں پہ جو یہ دو وار انہوں نے لڑی خاص طور پہ افغانستان کے اندر اور پھر عراق کے اندر, اس سے یقیناً جو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کیا ہے کہ انہوں نے ایسی جنگوں میں گئے جہاں پہ بے تحاشا ان کے اکنامک ریسورسز خرچ ہوئے, بے تحاشا جو ہے نا پیسہ اس پہ لگایا گیا, جس سے اکنامک کنڈیشن بھی امریکہ کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا دوبارہ جو ہے نا اس کو جو ہے ایک انٹروسپیکشن کرنا چاہیے, دوبارہ ایک اتھارسز ان کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ جو واقعات ہوئے ہیں خاص طور پہ 9/11 کے بعد, ان میں انڈیویجل سٹیزنس کی جو ہے اس چاہے بغیر کس طریقے سے وہ چیزوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں, اور یہ جو ایک افورڈ قسم کا ایکشن ہوتا ہے چیزوں کو جو ہے نا جاننے کے لیے, اس سے اگر وہ اعتراض بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے لیے کافی بہتر ہوگا.
جی جی, اور جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کل 4 جولائی ہے اور امریکہ کا یوم آزادی کا دن ہے, اور اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایئرپورٹس پہ بہت زیادہ سیکیورٹی لگائی گئی ہے, کیونکہ جو خدشات ہیں امریکی میڈیا میں وہ یہ کہ یہاں کوئی بڑا دہشت گرد حملہ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں جس کو ہم اس وقت لے سکتے ہیں, اور کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے خان اکبر آفریدی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, خان اکبر آفریدی.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سفیر صاحب سے میرا ایک کوشچن ہے, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ پاکستان کی جاسوسی کرتا ہے. ایسٹ پاکستان کا لے لیں, جنرل ضیاء بمائی C-130 کے چلا گیا اور کافی حادثات ہوئے ہیں امریکہ کے انفارمیشن میں. آج اگر امریکہ نے پیپلز پارٹی کی جاسوسی کی ہے تو واویلا کیوں ہے؟ ملک کی جاسوسی ہوتی ہے سب سیاستدان خاموش, ایک پارٹی کی جاسوسی ہوتی ہے واویلا شروع ہو جاتا ہے. سفیر صاحب سے میرا یہی کوشچن ہے کہ آج بھی 63 سیاستدانوں کی دولت امریکہ کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہیں, جب تک ان کے ٹائی امریکن نہ ہو, سوٹ بوٹ امریکن نہ ہو, ان کا نوالا نیچے نہیں, ان کا علاج کیا کریں گے؟ پھر ہم سفیر صاحب سے کیا علاج ہم پوچھ لیں کہ کیا علاج ہو سکتا ہے ان سیاستدانوں کا؟ تھینک یو ویری مچ.
ماہر صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں.
جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر ملک کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تو اسینشل سیکرٹس ہیں انہیں پروٹیکٹ کرے. یاد صاحب کا ذکر کیا آپ نے, صاحب نے جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام تھا اس کو پروٹیکٹ کیا 10 سال تک. امریکن کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کس اسٹیج پہ, انہیں پتہ تھا کہ ایٹم بم بنائیں گے ہم, لیکن ان کو اسٹیجز کا نہیں پتہ چلنے کا. اور ہم نے ساری دنیا میں چیزیں اکٹھی کی, ساری دنیا میں ہم نے شاپنگ کی, تو امریکن کو پتہ نہیں چلنے دیا. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے سیکرٹ کچھ حد تک پروٹیکٹ کر سکیں, لیکن وہ یہ جو انٹیلیجنس کی گیم ہے یہ تو ہر ملک کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی ناکام رہتے ہیں. تو یہ ایک, لیکن یہ جو لسٹ چھپی ہے اور جس کی فارمل اپروول دی ہے امریکن کے سینٹ میں اور امریکن گورنمنٹ کی, ڈپلومیٹک پریکٹس نہیں ہے اور اس بات پہ ہمیں اعتراض ہے.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر, اور ان کے ساتھ تھے پی 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 کے سابق سینیٹر ڈاکٹر صفدر عباسی. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کل 4 جولائی ہے اور امریکہ کا یوم آزادی کا دن ہے. تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریحانہ لطیف ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہیں اور نیو یارک میں رہتی ہیں. اور ڈاکٹر ریحانہ آپ کو خوش آمدید.
شکریہ جی.
تو ہم شروع کرتے ہیں ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس سے. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ امریکہ آزاد ہوا اور آزادی کے بعد بہت ساری قومیں یہاں بسنے لگیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ بنیادی طور پہ ایک امیگرنٹس کا ملک ہے. کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ کل جو جس طرح سے لوگ منائیں گے 4 جولائی کو, اس کی نوعیت کیا ہوگی؟
نوعیت یہ ہے امریکہ میں کہ امریکہ جو ہے اس کو میلٹنگ پاٹ کہا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بہت دنیا کی ہر قوم موجود ہے. نیو یارک میں تقریباً 200 کے قریب قومیں ہیں جو رہتی ہیں نیو یارک میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ یہاں پہ ہیں. دنیا میں مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنی قومیں ہیں, کم از کم آئی ڈونٹ نو, وہ بھی مے بی ایٹ لیسٹ 1000 تو ہوں گی. لیکن اگر 200 صرف نیو یارک میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ certain percentage of nationalities are present in just in New York. So agar ye percentage New York mein maujood hai to iska matlab hai ki yahan pe kitna zyada variety aur diversity maujood hai. Iska matlab hai ki different kism ke khane, different kism ki ethnicities, different kism ki zubanein, different kism ke cultures, different kism ki humko log nazar aate hain. اگر آپ نیو یارک سٹی میں پہنچ جائیں تو جہاں پہ تمہیں آپ کو ڈفرینٹ قسم کے کلچرز نظر آئیں گے, ڈفرینٹ قسم کے لوگ نظر آئیں گے, ڈفرینٹ قسم کی باتیں نظر آئیں گی. جس میں ایک خوبی یہ ہے کہ انسان جو شناسائی ہوتی ہے, جس میں انسان کو اپنے جو خیالات ہوتے ہیں, پریجڈیسز ہوتے ہیں, وہ اوور کم کرتا ہے انسان اور اس سے یکسانیت بڑھتی ہے, ڈائیورسٹی میں یونٹی بڑھتی ہے. انسان اگر ایک دوسرے ایک ہی جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں ایک خوبی تو ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں, سب ایک طرح سے ملتے ہیں جلتے ہیں پڑھتے ہیں. لیکن ڈائیورسٹی کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے, اور وہ بیوٹی یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا پول جو ہے آف ڈائیورسٹی بڑھاتا ہے, اس سے انوویشن بڑھتی ہے, اس سے عقل بڑھتی ہے, اس سے انسانیت بڑھتی ہے.
جی
ڈاکٹر, یہ چیزیں جو ہیں کسی اور ملک میں موجود نہیں تھی. اب تھوڑا تھوڑا یورپ میں بھی ڈائیورسٹی بڑھتی جا رہی ہے. امریکہ جو ہے وہ ساری دنیا کا ایک پیوٹ پوائنٹ ہے اور جو ایک طرح کا آئیڈیل ملک ہے. جی بولیے.
جی, اور آپ دیکھتی ہوں گی امریکہ میں آپ بھی کافی سالوں سے ہیں, آپ دیکھتی ہوں گی کہ یہاں یورپ اور افریقہ سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنے مختلف لگتے ہیں. یعنی سیاہ فام اور سفید لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں. یہ بتائیے یہ سیاہ فام لوگ کیسے آئے امریکہ, اور اس وقت ان کی حالت کئی صدیوں پہلے کی نسبت کیسی ہے؟
سیاہ فام جو یہاں پہ سلیو بن کر آئے وہ الگ ہیں, اور سیاہ فام جو نان سلیو بن کر آئے ہیں وہ الگ ہیں. ان کا جو ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے وہ بھی الگ ہے, اور جو ان کا جو اخلاق ہے اور جو ان کی ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے اور جو ان کی اٹھان ہے وہ الگ ہے, ان کا سوچنا سمجھنا الگ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ دیکھیں گے, ان کا پڑھنا لکھنا الگ ہے, ان کی سوچ اور وچار الگ ہے, ان کا طور طریقہ الگ ہے, ان کا کھانا پینا الگ ہے, ہر چیز الگ ہے. تو ایک دوسرے سے وہ ریلیٹ نہیں کرتے. تو یہ بولنا کہ وہ سب ایک جیسے ہیں وہ نہیں ہے, ان کا طور طریقہ بہت الگ ہے. وہ نہیں اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے کہ جسٹ بیکاز کہ وہ سب سیاہ فام ہیں اور سب ایک ہیں, وہ ایک نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھتے, صرف یہ ہے کہ وہ سیاہ فام ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں, وہ ایک مماثلت نہیں, وہ بہت تلخی سے بولتے ہیں کہ نہیں, ہمارے اخلاق وہ نہیں ہے جو ان کے ہیں, جو یہاں کے کالوں کے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات جو ہے, یہ بولنا کہ ایک جیسے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, وہ نہیں سمجھتے. تو یہ بات
بہرحال جو مواقع دیے گئے ہیں, جو مواقع دیے گئے ہیں,
میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن اگر آپ اسپین میں جائیں تو اسپین کے لوگ جو ہیں وہ ہسپینکس کو اپنے آپ کو اپنا نام ہسپینکس نہیں بولنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہسپینکس نہیں ہیں, ہم کاتالینا ہیں, ہماری زبان الگ ہے, ہمارا بولنا چالنا الگ ہے, ہمارا کلچر الگ ہے. یہاں پہ جو لوگ ہسپینکس ہیں وہ ٹوٹلی الگ ہیں, حالانکہ ان سب کے بیک گراؤنڈ سے اگر آپ جائیں تو کافی ان کے کلچر جو ہیں وہاں سے آئے ہیں, اسپین سے آئے ہیں, ان کے ماں باپ, پردادا, دادا پردادا اسپین سے آئے ہیں. تو لیکن کلچرلی وہ جو انٹر مکس ہوئے ہیں, وہ ان کے انٹر مکسنگ سے ان کے کلچر ٹوٹلی تبدیل ہو گئے ہیں. حالانکہ کچھ وہاں سے ملتے جلتے ہیں, کچھ ان کے فنگر پرنٹس ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, وہ بالکل وہی ہیں جو ان کے نانا پردادا سے کے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ کلچرلی لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ جو ہیں وہ مائیں جو ہیں وہ اپنے جنریشن میں لے کر آتی ہیں اپنے کریکٹرسٹکس کو, لیکن
جی جی نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو تمام سیاہ فام لوگ امریکہ میں بستے ہیں وہ غلام بن کر نہیں آئے امریکہ, لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ ایک طرح کا تعصب رہا اور جس کی وجہ سے غلامی جو ہے وہ پروان چڑھی کافی عرصے تک امریکہ میں. اب یہ بتائیے کہ آئین کی روح سے, امریکی آئین کی روح سے تعصب کے خلاف کیا کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟
آئین کے لحاظ سے اب دیکھیں ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے یہاں کا امریکہ کا 40 سال میں جب سے مارٹن لوتھر کنگ نے اپنا جو نکالا ہے حساب, تو اس لحاظ سے ایک پریزیڈنٹ اب کالا ہمارے سیاسی پریزیڈنٹ ہے, تو اتنا پروگریشن ہونا ہی بہت بڑی بات تھی. ایک لحاظ سے اتنا ڈیولپمنٹ ہونا ایک ملک میں, ہمارے ملکوں میں اتنا زبردست ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا جتنا ڈیولپمنٹ ہم نے یہاں دیکھا ہے 40 سال میں. تو یہ کہنا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے, نہیں, ہو چکا ہے. اب لوگ صاف ستھرا, ایک چیز اگر آپ ایک اگر میں ایز اے ڈاکٹر یہ دیکھوں گی کہ ایک ایبسس ہے, وہ ایبسس جو ہے وہ اندر اندر ایبسس بن رہا ہے, ہمارے دانت میں ایبسس ہے یا ہمارے کہیں پیر میں ایک ایبسس ہے, وہ اندر اندر پک رہا ہے, ایبسس ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, درد کر رہا ہے, درد کر رہا ہے. ابھی ایبسس جو ہے وہ کٹ چکا ہے, وہ باہر آ رہا ہے. اب وہ باہر آ رہا ہے, اب لوگ بات کرتے ہیں اس بات کے بارے میں, لوگ ایک دوسرے کو جھڑپ ڈسکس کرتے ہیں, آرگیومنٹ کرتے ہیں, تم نے ہمیں کالے سمجھ کے یہ کیا, تم نے ہمیں کالے سمجھ کے یہ ظلم کیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں ڈسکشن ہوتے ہیں, کنٹروورسیز آتی ہیں, لوگ ریشل ایشوز سے بات کرتے ہیں. یہ بات کرنا جو ہے لوگ اب بولتے ہیں کہ تم نے ہمارے پر یہ ظلم کیا, تم نے ہمارے پر یہ فلمیں بنائی ہیں, تم آپس میں ڈسکشنز ہوئے ہیں. ایون پریزیڈنٹ بھی اپنے بول دیتا ہے کہ بھائی اگر میں ہوتا ایک ایلیویٹر میں تو لوگ مجھ کو بھی یہ بچے کے جو ہوا تھا اتنا کنٹروورشل ایشو ہوا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے وہاں پہ فلوریڈا میں جس میں اتنا ہنگامہ ہوا کنٹری میں, نام میرے کو سیو کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب یہ ایک انسیژن ہو چکا ہے جو کہ سفر جو بس ہے وہ باہر آ رہی ہے, جو اچھے کی وہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ جب سب پاک ہوگی نکلے گی تو اتنی کلینزنگ ہو چک رہی ہے اس ملک میں, یہ کم از کم ایتھنک کلینزنگ جو ہے اس صورت میں ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کی مار کٹائی ہوگی ادھر ادھر, لیکن اتنی خراب نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو سپریس کر کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں یا ان سے فارمز میں کام کرا رہے ہیں یا جو کچھ ہو رہا تھا.
جی جی, اور ڈاکٹر ریحانہ آپ جانتی ہیں کہ یہ تو آپ معاشرتی سطح پر بات کر رہی ہیں, لیکن بہت سارے قوانین بھی ہیں جو نسلی امتیاز کے خلاف کام کرتے ہیں.
ایبسلوٹلی, وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اوباما جو ہے خود آدھے فیملی کے ہیں اور آدھے وائٹ فیملی کے ہیں,
جی
وہ ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کرنا چاہیں گے,
جی جی جی,
اور انہوں نے جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اور انہوں نے امیگریشن کا پروسیس بھی شروع کر دیا ہے.
جی 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 جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں نفسیات کی ڈاکٹر ریحانہ لطیف جو نیو یارک میں ہوتی ہیں, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا پی 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 کے سابق سینیٹر ڈاکٹر صفدر عباسی کو, ان کے ساتھ تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر, اور ابتدا میں تھے وزیرستان سے سیاسی تجزیہ کار سیلاب محسود, امریکہ سے تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل, اور یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے کرٹس بائنم, پروڈیوسر ویٹو میر. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.